بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالبحر ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 858، سورہ اعراف آیت نمبر 172، 173، 174.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. یہ تین آیتیں اس وقت جو پڑھی گئی ہیں، کئی دن سے یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ اور ایک میثاق، ایک عہد لیا ہے جو بڑا عظیم الشان عہد ہے. یہ انسانوں کو دنیا میں آباد کرنے سے پہلے کا قصہ ہے، اور یہ عہد صرف اس لیے کیا کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا اور زندگی میں اللہ کے احکامات کو لاگو کرنے کے لیے ایک پکا عزم اور ارادہ ہو جائے. یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے. یوں اگر سوچا جائے کہ عہد لے کر اللہ نے جبر کیا ہم پر، عہد لے کر اللہ نے ہم کو باندھ دیا کہ اب اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اب چھوڑیں گے نہیں ہم، یہ تو سراسر ظلم ہوا ہم پر. ایسا نہیں ہے. حق تعالی رحیم ہے، کریم ہے. جیسے ہم نے اس کی کل تفصیلات سنائی تھی آپ کو کہ جیسے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اسباب اور شکلیں بھی پیدا کی. ہم نے کل ایک مثال دی تھی اس کی، اور مثال یہ دی تھی جیسے ایک باپ ہے، گھر میں قانون اور ضابطہ اپنی جگہ پر مقرر کرتا ہے کہ فلاں وقت کھانا ہوگا، فلاں وقت اسکول ہوگا، فلاں وقت کھیل ہوگا، اور فلاں وقت یہ کام ہوگا. یہ گھر کا ضابطہ ہے، لیکن خالی ضابطہ بتا کر چھوڑ دیتا باپ، یہ اصول، یہ اصول، یہ اصول، باقی منمانی چھوڑ دیتا ہے. اس ضابطے پر خود بچے کو اور اپنے گھر والوں کو عمل کرواتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے، فجر ہوئی کہ فجر میں اٹھاتا ہے، اصول تو تھا کہ نماز پڑھیں، اور یہ اصول بتلا کر چھوڑ نہیں دیتا، اٹھاتا ہے کہ بیٹا اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو گئی، اٹھو، اب نماز پڑھواتا ہے. مدرسے کا اصول ہے مدرسے جانا چاہیے، لیکن یہ کہہ کر خاموش تھوڑی بیٹھتا ہے کہ مدرسے جانا چاہیے اور بے فکر ہو کر سو گیا. نہیں، اس کے لیے تگودو خود کرتا ہے، بچے کو تیار کرتا ہے، مدرسے لے جاتا ہے، اسکول لے جاتا ہے، لے آتا ہے، پڑھائی کرنی چاہیے یہ کہہ کر بیٹھ جاتا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ خود دیتا ہے، لے کر بیٹھتا ہے، اس کے پیچھے انتھک کوششیں کرتا ہے. جیسے ایک باپ ضابطہ اور اصول بتا کر صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے تدابیر اور وسائل اختیار کرتا ہے، بس اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں کی کامیابی کے اصول مرتب فرمائے، اور جہنم میں جانے کے لیے جو راستے ہیں اس کو بھی بیان کیا، لیکن صرف بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ مزید برآں اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ اس کے لیے راہیں متعین کیا، شکلیں خود پیدا کر دی. کیا شکلیں کی؟ ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے شکلیں یہ پیدا کی کہ انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجی، ہر زمانے میں ہادی بھیجے. یہ پورا ایک سسٹم ہے، ترتیب ہے، نظام ہے، جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے وسائل ہیں، اسباب. جیسے ایک باپ نے گھر میں طریقہ بتلا کر اکتفا نہیں کرایا بلکہ اس کے لیے اس کے پیچھے محنت کرائی، بس حق تعالیٰ بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے صرف اصول بیان فرما کر اکتفا نہیں کیا، اس کے لیے طرح طرح کے طریقے اللہ نے ہدایت نامے ہدایت کے ذرائع پیدا خود فرمائے، چنانچہ اس میں آپ دیکھیں گے بہت سے اللہ نے میثاق لیے، میثاق معنی عہد و پیمان، ایگریمنٹ، انسانوں اور اللہ کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان، ہم غلام ہیں وہ معبود برحق ہے، سچی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، ان دونوں کے درمیان کئی ایک میثاق میں، جس کی تفصیل ہم نے کل سنائی ہے، تو ان میثاق کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک انتہائی رحیم ہے، مہربان ہے، آپ کو ہر حال میں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے طرح طرح کے میثاق عہد لے کر آپ کو سیدھے جنت کی طرف لے جانے کا فیصلہ فرما رہے ہیں. یہ ہے قصہ. چنانچہ ان سارے میثاق میں سب سے بڑھ کر عظیم الشان میثاق یہ جس کا اس وقت یہاں تذکرہ ہے، عہد الست کا وہ ہے میثاق ہے، ایک عہد لیا، ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. چنانچہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے ان کی قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت، ذریت میں مخلوق نسل، اس کو پیدا کیا نکالا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس وقت جو پڑھی گئی آیت، اس میں یہی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی، اور نکال کر ان سے کچھ سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد ان سے ایگریمنٹ لیا، عہد کیا کہ اس پر تم برقرار رہو گے، اس عہد کے اوپر تم قائم رہو گے، کہا کہ ہم ضرور رہیں گے، پھر بھولنا نہیں، قیامت کے دن یہ آ کر ہم سے بہانہ نہ کرنا، نہیں حق تعالیٰ ہم بھول گئے تھے، یہ بہانہ مت کرنا کہ گھر میں ہمارا مشرک باپ تھا، اس کو دیکھ کے ہم نے بھی شرک کیا، ہمیں ذہن میں بات نہیں رہی، یہ سب ناٹک نہیں ہونا چاہیے، یہ عہد اللہ نے ہم سے اس وقت لیا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر یہ فرمائیے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو عرض فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرمائی کہ جب حق تعالی، آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حق تعالی نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام روئے زمین کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور اللہ نے ان کو ہی سب اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ساری مخلوق اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی، اور آدم اپنے دست قدرت سے اللہ نے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یہ ہاتھ نہیں جیسے آپ کے اور ہمارے ہیں، وہ ہاتھ ہے اس کے جو اس کے لیے لائق شان ہے، اس کی ذات کے لائق شان اور اس کے مطابق وہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہیں ہے، ایسے ہاتھ اللہ کو نہیں، ایسے پیر نہیں ہے جیسے آپ کو اور ہم کو ہیں. اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے، پیر سے اور انسانی جسم سے بالکل ماورا ہے، پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح سے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے اس کی مثال دینے کے لیے. بہرحال جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو پیدا فرمانے کے بعد ان کی پشت پر اللہ نے داہنی طرف اپنا دست، اپنا ہاتھ پھیرا. پشت کے دو حصے ہیں، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، تو داہنی طرف والے حصے میں ہاتھ پھیرنے کے بعد اس ہاتھ کے نیچے ایک مخلوق پیدا ہو گئی، جس کا سائز یا جس کی جو وہ تھی، اس کی سطح سمجھ لیجئے، وہ اتنی تھی کہ جیسے ایک چونٹی، اور پیدا کیا ارواح پیدا کیا، روحیں، جسم نہیں، اور وہ چونٹیوں کی طرح سے تھی. فرمایا ہاؤلائی للجنہ فلا ابالی، یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور جنت ہی کے لیے یہ عمل کریں گے، مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں. پھر اس کے بعد بائیں طرف اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ پھیرا، اور وہاں سے ایک مخلوق پیدا ہوئی، وہی چونٹیوں کی طرح سے، روحیں انسانوں کی جو قیامت تک آنے والی تھی، ان سے ان کے بارے میں فرمایا ہاؤلاء للنار فلا ابالی، یہ جہنم کے لیے میں نے پیدا کیا ہے اور یہ جہنم والا عمل کریں گی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ان کی پرواہ نہ ان کی پرواہ. مطلب یہ کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کی عبادت کرنے سے اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی اللہ کے تقدس اور اس کی برتری کے اندر ادنا درجے کی بھی کبھی نقص اور کمی نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے مجھے پرواہ نہیں، مجھے پرواہ نہیں. پیدا کرنے کے بعد ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ان روحوں کے اس میں آپ بھی تھے، ہم لوگ بھی تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان تھے، جن وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں سب تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. تو پوچھا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں. کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو پھر تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس پر تم برقرار رہو گے یا قیامت کے دن یہ آ کر کہو گے کہ نہیں پروردگار ہم بھول گئے، ہم کو یہ میثاق اور یہ عہد یاد نہیں رہا، یا ہمارے باپ کیونکہ پہلے سے شرک کرتے تھے ہم بھی شرک کرنے لگے، یہ عذر ہوگا؟ تو یہ عذر ہم تسلیم نہیں کریں گے قیامت کے دن، سمجھ لیجئے. اب پھر اللہ نے مہربانی یہ فرمائی کہ ہم اس عہد کو یاد کروانے کے لیے اور یادداشت باقی رکھنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجیں گے دنیا میں اور کتابیں بھیجتے رہیں گے. یہ انبیاء آ کر تم کو یہ عہد تازہ کریں گے، کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے اس کو یاد رکھ کر زندگی بسر کرنا. چنانچہ انبیاء آئے، کتابیں آئیں، سب میں آپ دیکھیں تذکرہ موجود ہے، انبیاء نے تذکرہ کیا. تو صحابہ اکرام نے اس وقت پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا پھر عمل کا کیا فائدہ حضرت، پھر ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے لکھ دیا یہ جنت کے لیے، پھر یہ کہ جہنم کے لیے، نہ ان کو عمل سے کوئی مطلب ہے نہ ان کو عمل نہ کرنے سے کوئی مطلب ہے، عمل کریں تب بھی جنتی جنت میں جائیں، نہ کریں تب بھی جنتی جنت میں جائیں گے، اور ادھر عمل کرنے پر بھی جہنمی جہنمی میں جا کر رہیں گے، تو عمل کا کیا فائدہ. دیکھیے بہت تیز لوگ ہوتے تھے یہ صحابہ اکرام. آپ نے ارشاد فرمایا جس کو حق تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے جنت کا عمل سہل کر دیں گے. یہ بہت زبردست بات ہے، جنت کے لیے جنت والا، جنتیوں کے لیے جنت والا عمل سہل کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ جنتی والے عمل کے اوپر چلا جائے گا اس دنیا سے، اور جہنمی لوگوں کے لیے جہنم والا عمل سہل کر دیں گے، یہاں تک کہ جہنمیوں والے عمل پر اس دنیا سے نکل جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ظاہری حالت انسان کی اچھی حالت ہے اور اچھی حالت کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، اسی پر استقرار ہے، استحکام ہے، تو یہ دلیل ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ برے راستے کے اوپر زندگی چل رہی ہے تو خطرہ اس کا ہے کہ یہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے اور جہنمی ہونے والا ہے. لیکن جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں وہ بے فکری اختیار کریں، یہ صحیح نہیں ہے. نڈر ہو کر اور بے خوف ہو کر رہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا موت سے ایک بالش پہلے کا وقت، یعنی ابھی موت آ رہی ہے دو منٹ کے اندر، اس سے پہلے تقدیر غالب آ جاتی ہے. جنتیوں کے صف میں لکھا ہے تو جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور سیدھے جنت میں پہنچتا ہے، اور اگر جہنمیوں والا ہے تو دو سیکنڈ پہلے جہنمیوں والا عمل کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اکتفا کر کے بے خوف ہو کر رہنے کی چیز نہیں. کیا ہم تو جنتیوں والا عمل کر رہے ہیں چلیے جنت ہی میں جائیں گے؟ نہیں. اگر اللہ نہ کرے جہنمیوں میں لکھا ہوا ہے نام، دیکھنے کو تو زندگی بھر جنتیوں والا عمل کیا لیکن تقدیر وہ غالب آ کر رہے گی اس لیے کہ مقدر میں لکھا ہے جہنمی. تو ایک بالش موت کے لیے جب باقی رہ جائے گا وقت، تو اللہ نہ کرے جہنمیوں کو والا کام کر کے سیدھے جہنم میں پہنچے گا. اور ایسے ہوا ہے، سینکڑوں واقعات ہیں کہ زندگی بھر اچھا رہا، موت بے ایمانی پر آ گئی، اور زندگی بھر بے ایمان رہا، موت سے تھوڑے سے وقت سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی اور کامیاب. تو اس لیے ڈرتے رہنے کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ بعض احادیث میں یہ بھی صراحتاً موجود ہے, ترمذی میں یہ روایت ہے کہ نشانات تھے ارواح کے اوپر, ارواح پر نشانات تھے جو جنت کے لیے پیدا کیے گئے تھے, ان کے پیشانی پر سفید رنگ تھا اور جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے تھے ان کے لیے کالا سیاہ رنگ تھا. یہ ارواح آپس میں جمع ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا. چنانچہ بعد بڑے لوگوں سے یہ حدیث میں خود ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ, یہ ارواح یہ لشکر تھے جمع کیے ہوئے, سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیے گئے تھے, جمع کیا گیا تھا. فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف, جہاں ان کا آپس میں تعارف وہاں ہو گیا, دنیا میں آ کر ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے لگ گیا اور وہاں آپس میں اجنبیت رہی, یہاں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے اجنبیت رہی. چنانچہ آپ دیکھیں گے بعض وقت زندگی میں پہلی بار آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو گھورتا ہے آپ اس کو گھورتے ہیں, وہ آپ کو برابر دیکھ رہا ہے آپ برابر اس کو دیکھ رہے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے آپ کہتے ہیں کہیں میں نے آپ کو دیکھا صاحب, پہلی بار ہماری ملاقات ہے اور ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہیں ہم نے دیکھا ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہم کو بھی یاد پڑتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے, لیکن کہیں نہیں دیکھا, پہلی ملاقات, دیکھا کہاں, دیکھا وہیں. اس عہد کے موقع پر ہمارا اور آپ کا اس وقت تعارف ہوا ہے, اب دنیا میں دل سے دل مل رہا ہے اور وہاں ایک دوسرے سے اجنبیت تھی, دور تھے, دیکھا نہیں تھا, تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اختلاف رہتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کون ہے یہ, کہاں, نہ آپ ان کو پہچانتے ہیں نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کتابوں میں پڑھنے میں ملی, وہ فرماتے تھے ایسے ہی بات بڑے لوگوں کے بارے میں ہے کہ ہمیں وہ یاد بھی ہے کہتے تھے. یہ معاہدہ جو اللہ نے عہد الحق کے نام سے لیا ہے وہ ہمیں آج بھی یاد ہے کہتے تھے. یہ تو شکل ہے کہ آپ اور ہم کبھی ملتے ہیں کسی آدمی سے تو تعارف معلوم ہوتا پہلے سے, یہ وہی تعارف. لیکن ان کی بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو کہتے تھے ہمیں وہ یاد ہے, اور یاد ہو نہ ہو انبیاء نے یاد کرایا ہے, قرآن حکیم نے ہم کو یاد کرایا ہے اور اسی عہد پر برقرار رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.